والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم.
ایک انقلابی جد و جہد اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جس طرح کی منظم اور مربوط جماعت اور جمعیت درکار ہے، وہ ہم تنظیم اسلامی کے عنوان کے تحت کوشاں ہیں کہ اس کا تقاضا کسی درجے میں پورا کر سکے. لیکن شدت کے ساتھ محسوس ہوا کہ رابطہ عوام کی کوئی صورت ایسی ہونی چاہیے جس میں کچھ ایسے دوسرے حضرات بھی اشتراک عمل کریں، شریک ہوں، جو تنظیم میں باضابطہ شامل نہ ہو. اور ظاہر بات ہے کہ بعض تفاصیل میں ان کے اور ہمارے مابین اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظام خلافت، اس کے اصول، اس کے مبادی، اس کے مقاصد، اس کی برکات، اس کی خصوصیات، ان کے ضمن میں بحثیت مجموعی ہمارے مابین اتفاق رائے ہو تو ہم اپنی قوتوں کو مجتمع کریں اور عوام کو آگاہ کریں کہ وہ نظام کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے، وہ انسانی زندگی کے مختلف مسائل کو کس طور سے حل کرتا ہے. تو اسی سلسلے میں آغاز ہوا ہے. آج ہم یہ پہلا ماہانہ جلسہ خلافت لاہور میں منعقد کر رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائے اور اس میں جو بھی مسائل جن حضرات کی بھی شامل ہوں ان کو شرف قبول عطا فرمائے، اور تحریک خلافت کے ضمن میں ان اجتماعات کو ایک اہم لینڈ مارک کی حیثیت عطا فرمائے. چونکہ آج 1 مئی کی تاریخ تھی اور اس تاریخ کے حوالے سے پوری دنیا میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے، جس کا تاریخی پس منظر بھی نعیم اختر عدنان صاحب آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. میں نے اسی مناسبت سے یہ موضوع سمجھا کہ آج میری گفتگو کا موضوع یہی ہو کہ نظام خلافت میں مزدوروں کے مسائل کس طور سے حل ہوتے ہیں. بلکہ میں نے آج کے لیے اپنے جمعے کے خطاب کا بھی یہی موضوع معین کیا اور 2 حصوں میں اپنی گفتگو کو گویا کہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے آج جمعے میں عرض کیا تھا اجمالاً اس کا بھی اعادہ آپ کے سامنے کروں. اس لیے اس وقت کی میری گزارشات کا ایک جامع عنوان ہوگا، نظام خلافت اور مسئلہ معاش. یہ معاش کا لفظ آپ کو معلوم ہے کہ معاد کی ضد ہے. معاش اور معاد، یہ دویا کہ ہماری زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، معاش کا معاملہ، روزی کا معاملہ، رزق کا معاملہ، اس لیے کہ یہاں زندہ رہنے کے لیے انسان کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں جو لابد منہ ہے، جن سے کسی کو رستگاری نہیں. زندگی کے وہ لوازم ہیں، وہ اس کے تقاضے ہیں. اس اعتبار سے معاش کا مسئلہ کم اہم نہیں ہے، اگرچہ ہمارے سامنے دین کی تعلیم کا خلاصہ لب لباب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی صورت میں آتا ہے کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. بندہ مومن کی زندگی کا اصل نصب العین اخروی فلاح کا حصول، آخرت کی نجات کا حصول ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ زندہ رہنے کے لیے یہاں انسان کو کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں کہ جو لاحق ہیں اور ان کے لیے جد و جہد ہر انسان کا بن کرتا ہے، اور اسی کو ہم معاش کے مسئلے سے تعبیر کرتے ہیں. اگرچہ مزدور کا لفظ ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں، اجرت پر، تنخواہ پر، یومیہ اجرت پر، ہفتے وار اجرت پر، ماہانہ اجرت پر، عام طور پر مزدور اسے کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا لفظ جو مستعمل ہے وہ محنت کش. تو محنت کش تو ہر انسان، پیٹ ہر انسان کو لگا ہوا ہے، محنت ہر انسان کر رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ زندگی کے بنیادی لوازم اور تقاضے ہر ایک کو لاحق ہیں، ہر ایک کو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے. کوئی ذہنی محنت زیادہ کر رہا ہے، کوئی جسمانی محنت زیادہ کر رہا ہے، کوئی دکان میں بیٹھ کر محنت کر رہا ہے، کوئی زمین چاہے اس کی اپنی ذاتی زمین ہے، وہ کسی اور کا اجیر یا حاضر نہیں ہے، کسی اور کا مزدور نہیں ہے، لیکن محنت کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، کوئی شخص کسی اور کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی سیلف ایمپلائڈ ہے اور اپنے ہی طور پر اپنی معاش کے لیے کوئی جدوجہد کر رہا ہے، لیکن یہ کہ محنت کش ہر انسان ہے، معاش ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے حوالے سے چند بنیادی باتیں جو آج میں نے اپنے جمعے کی خطاب میں عرض کی تھی، بڑے اجمال کے ساتھ میں دہرا دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی، بلکہ وہ جمعے کے خطاب میں کچھ نامکمل رہ گئی، وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کا اور دین اسلام کا یہ عام اسلوب ہے کہ جس چیز کا تقاضا انسان کے اپنے نفس میں پوری شدت اور قوت کے ساتھ موجود ہے، اس پر قرآن مجید زور نہیں دیتا۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ معاش کے لیے جدوجہد کرو، اس کے لیے کہیں بہت زور دے کر تاکید کے انداز میں کہیں حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ یہ تو انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، یہ تو اس کے اپنے اندر سے اٹھنے والی ایک ایسی ارج ہے کہ جو ہر انسان کو خود محسوس ہوتی ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس بات کہی گئی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں ایک بڑا پیارا جملہ مجھے یاد آیا جو وہاں بیان ہونے سے رہ گیا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، کوئی جان جو ہے اس پر موت وارد نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو رزق اس کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے وہ اس کی تکمیل نہ کر لے۔ اِنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، لہذا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، طلب رزق کے اندر اجمال سے کام لو، بہت زیادہ اپنا وقت اس میں نہ لگا دیا کرو، ہمتن اسی کے ہو کر نہ رہ جاؤ، زندگی کے اعلیٰ تر مقاصد کو سامنے رکھو، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ معاش کا مسئلہ جس درجے پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، یہ اصل میں ظالمانہ نظام کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑی وسعت کے ساتھ اور جتنی اپنی مخلوق اس میں پیدا کی ہے، اس کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے اور کفالت کرنے کے تمام وسائل و ذرائع پیدا کر دیے، لیکن نظام غلط ہوتا ہے، اس پر اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے، ان وسائل پر کچھ لوگ اپنا قبضہ غاصبانہ اس طور سے کر لیتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی محرومی کی فہرست میں آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کے ہاں ارتکاز دولت ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنی تمام تر توانائیاں، اپنا پورا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں محض معاش کے لیے صرف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو میں نے بارہا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے حوالے سے بیان کی ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ میرے نزدیک مفکرین اسلام میں، ظاہر بات ہے کہ دور صحابہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے جدا دور ہے، وہ ایک نوعیت کیٹیگری مختلف ہے، ان کے ساتھ تو کسی بھی دوسرے شخص کا کوئی تقابل، کیا وہ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ دور صحابہ کے بعد کی جامع ترین فکری شخصیت میرے نزدیک شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمہ اللہ، اور انہوں نے آج سے تقریباً 300 برس قبل، آپ اندازہ کیجئے کہ جس وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ فلسفہ پیش کیا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جاتا ہے، غیر منصفانہ، اس میں لازماً ایک طرف ارتکاز دولت ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک طرف احتیاج بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ دونوں طرف سے نوع انسانی کو نقصان پہنچا رہی ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے۔ جہاں ارتکاز دولت ہو جائے گا وہاں عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچھروے ہوں گے، اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی، سب کچھ، یہ ساری کی ساری خرابیاں، اخلاقی خرابیاں۔ پھر یہ اخلاقی خرابیاں صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتی جو ان کا ارتکاب کر رہے ہیں، بلکہ متعدی ہوتے ہیں ان کے اثرات معاشرے کے اندر۔ دوسری طرف عظیم اکثریت انسانوں کی ڈھور ڈنگر بن کر رہ جاتی ہے، سارا جسم کا جتنا بھی ان کے اندر، جتنی توانائی اس میں ہے، جتنی طاقت ہے، نچوڑ دیتا ہے انسان تو بمشکل اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے پورے جسم و جان کی توانائیاں نچوڑنے کے بعد بھی دو وقت کی روٹی بھی فراہم نہیں کر پاتے، بنیادی ضروریات فراہم نہیں کر سکتے۔ تو کوئی اعلیٰ خیال آئے تو کیسے آئے، اللہ سے لو لگے تو کیسے لگے، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، اس سے انسان جو ہے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، یہ اس کا منتخب نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال اگر نظام عادلانہ ہو جائے، پھر یہ شکل نہیں رہے گی، پھر ہر انسان کے لیے سہولت ہوگی، اسے اس کی ضروریات جو ہیں بنیادی فراہم ہو جائیں، سہولت کے ساتھ ہو جائیں، اسے فراغت بھی ملے، وہ کچھ اللہ سے بھی لو لگائے، وہ کچھ اپنا وقت جو ہے کسی اعلیٰ تصورات کے تحت اعلیٰ خیالات کے لیے بھی نکال سکے۔ بہرحال اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جہاں تک معاش کا معاملہ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ تاکید آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجملوا فی الطلب، اپنے آپ کو ایک معاشی حیوان بنا کر نہ رکھ دو کہ اسی کے لیے اپنی ساری توانائیاں اور اوقات وقف کر دو، بلکہ اللہ پر توکل کیا کرو۔ البتہ یہ کہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں تک حلال ذریعے سے طلب معاش کا تعلق ہے اس کا ایک اونچا مقام ہے کہ جو شریعت نے معین کیا۔ چنانچہ وہ حدیث میں نے وہاں بھی سنائی تھی اور اب پھر سنا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ الباول فریضۃ، حلال جس کی تلاش کرنا، اس کی محنت کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے بھال دوڑ کرنا، یہ فرض ہے انسان پر، لیکن فرائض کے بعد۔ اب یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک فرائض دینی ہے، نماز پانچ، یہ پانچ نمازیں فرض ہیں، روزے رمضان مبارک کے یہ فرض ہیں، کوئی شخص اپنے معاش کے عذر پر یہ چاہے کہ اس کو روزوں سے مستثنی کر دیا جائے رمضان کے روزوں سے، یہ نہیں ہو سکے گا، جو فرائض ہیں۔ لیکن یہ کہ اسی کے ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے وہ تصور جو جامع فرائض کا تصور ہے کہ فرض صرف نماز روزہ نہیں ہے، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہے، لیکن یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہو جاتی، دین کی دعوت و تبلیغ بھی فرض ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، دین کی اقامت کی جد و جہد فرض ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس کے لیے جہاد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے التزام جماعت کرو، اس کے لیے ایک نظم کے تحت آؤ، اس کے اندر اپنے آپ کو سمو دو، اس کے حوالے کرو اپنی قوتوں اور توانائیوں کو، کسی اجتماعی نظم کے سپرد کرو کہ وہ کسی منصوبے کے تحت اس کو استعمال کریں۔ تو التزام جماعت کے ساتھ اقامت دین کی جدوجہد یہ بھی فرض ہے، لیکن ان فرائض دینی کے بعد طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض دینی کے بعد انسان اپنی معاش کے لیے جدوجہد کرے، وہ بھی یقیناً اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرض کے درجے میں ہے۔ یہ جو طلب معاش کا سلسلہ ہے اس میں پھر خاص طور پر درجہ بندی کی گئی ہے۔ ویسے تو یہ کہ طلب معاش کے بہت سے ذرائع ہیں، مثلاً تجارت بھی ہے، جس کے ضمن میں ابھی آپ کو ایک حدیث سنا دوں گا، لیکن یہ کہ تجارت کے علاوہ عرب میں چونکہ عام طور پر زراعت کا معاملہ نہیں تھا، احادیث میں اس کا ذکر کم آتا ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے قسم معاش کے جائز ذرائع ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں خاص درجہ قائم کیا گیا۔ یہ بڑی حکمت ہے ہمارے دین کی کہ قسم معاش کے سلسلے میں وہ ذرائع یا وہ محنت جس میں ہاتھ کی طاقت صرف ہوتی ہو، عمل ید شامل ہو، اس کا درجہ بہت بلند کیا گیا۔ یہ در حقیقت اس سے بات سامنے آتی ہے کہ عام طور پر جس کو کم درجے کی چیز سمجھا جاتا ہے، عام جو ہمارے تصورات ہیں، کوئی شخص جوتی گانٹ رہا ہے کہیں بیٹھا ہوا، آپ سمجھیں کہ شاید گھٹیا کام کر رہا ہے، کوئی شخص اگر بڑی دکان لے کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ دکاندار ہے، شاید یہ کوئی بڑھیا کام کر رہا ہے، اس کے برعکس تصور دیا گیا ہے دین کے اندر۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ کی محنت، ہاتھ کی کمائی، خود عمل ید کے ذریعے سے جو کسب ہے رزق کا، اس کا جو درجہ ہے اس کو معین کیا ہے۔ اس سے بھی جسے ہم عام طور پر مزدوری کہتے ہیں، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کی جو فضیلت ہمیں بتائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی چند احادیث کے حوالے سے یہاں ریکارڈ پر لے آؤں۔ عن ابی المقداد ابن معاذ کرم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد ابن معاذ کرم یہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، حضور نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، کسی شخص نے بہتر کھانا نہیں کھایا اس شخص کی نسبت جس نے اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھائی، من عمل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو اس نے کمایا ہو، اگر وہ رزق کھا رہا ہے تو اس سے اعلیٰ، اس سے عمدہ، اس سے بہتر رزق کوئی نہیں۔
وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاوُودَ علیہ الصلوۃ والسلام کانا یاکل من عمل یدہ، اور یہ بات آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، جو اللہ کے نبی بھی ہیں اور ایک بادشاہ بھی ہیں، یہ گویا کہ ہماری روایات، ذرا نوٹ کیجئے کہ بعد میں بھی یہ روایات امت میں بھی قائم ہوئی ہیں، یہ بادشاہ ہوتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ قرآن مجید میں بھی سورہ سبا میں ذکر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنی اصطلاح میں کہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، لوہے کو اللہ تعالیٰ نے علنا لہ الحدید، ان کے اندر کوئی جسمانی طاقت اتنی تھی یا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا کوئی خاص فن عطا کر دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا تھا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، انعمل سابغات وقدر فی السرب واعملوا صالحا، کہ اے داؤد اب بڑی کشادہ دلہیں بناؤ اور اس کی کڑیاں جو ہیں بڑے اندازے کے مطابق صحیح صحیح جوڑو. اب یہ کام حضرت داؤد کر رہے ہیں اور اپنی ذاتی معاش اپنے ہاتھ کی اس محنت کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں. اس کی کچھ اور مثالیں بھی دی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان زکریہ علیہ السلام نجارن، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بڑھئی تھے پیشے کے اعتبار سے. اور یہ بھی بات جو حضرات میرے درس قرآن میں شریک رہے ہیں، ہمارے منتخب نصاب کا جو درس نمبر 3 ہے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس کے ضمن میں میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت لقمان بھی پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، نجار تھے، اور ان کا کیا درجہ ہے جو اللہ نے معین کیا ہے کہ ان کی نسائے کو قرآن مجید کا جز بنا دیا اور عبد العباد تک کے لیے اسے محفوظ کیا ہے، جس کی تلاوت کی جا رہی ہے. حضرت لقمان کا وہ مقام اور مرتبہ، حضرت زکریہ کا وہ مقام، اللہ کے جلیل قدر نبی ہیں اور ان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کان زکریہ علیہ السلام نجارن، وہ نجار تھے. یہ تو ہوا وہ معاملہ کہ جو انسان کوئی اپنی محنت سے، کوشش ہاتھ کی جو بھی محنت ہے، اس سے اپنا رزق حاصل کر رہا ہو. اب اس سے آگے بڑھیے اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی اور کے لیے کام کر رہا ہو. یہاں اصل میں وہ مسئلہ آتا ہے محنت اور سرمایہ کا معاملہ، ورنہ آدمی لوہار ہے، اپنی چھوٹی سی دکان، اپنے اوزار لے کر بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، وہ اپنا خود مختار ہے، اپنی اس کی جو بھی اس کی پونجی ہے اس کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اس کی اپنا کاروبار ہے، اپنا پیشہ ہے، بڑھئی ہے، اپنی محنت کر رہا ہے. لیکن دوسرے سے مزدوری لے کر، اجرت لے کر کام کرنا، اس میں بظاہر یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ ذرا نسبتاً گھٹیا معاملہ ہوا، انسان انسان کا اجیر بن جائے، انسان انسان کے اجرت پر اس کا کام کر رہا ہو، یہ بات عام تصورات کے اعتبار سے شاید پہلی بات کے مقابلے میں نسبتاً کم تر نظر آئے گی. لیکن یہ چیزیں چونکہ انسانی معاشرے کا جزو لازم ہے اور یہی جو تصور کمتری ہے اس کو ختم کرنا منظور ہے، اس لیے اب میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن میں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اجرت پر بھیڑے بکریاں چراتا رہا ہوں. چنانچہ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں اس کے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا جس نے کہ بھیڑے بکریاں نہ چرائی ہوں. اور یہاں مراد یہی ہے کہ دوسروں کی بھیڑے بکریاں چرانا اجرت پر. اس پر صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا فقال اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وانت یا رسول اللہ، حضور کے صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں اجرت پر؟ اس کا جواب سنیے اور اس میں جو توازو ہے حضور کا، جس طریقے سے کہ بجائے اپنی کوئی اس کو کسر شان آپ سمجھتے، کس قدر وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں. اور پیش نظر یہی ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی تصور ایسا ہو کہ یہ کوئی کمتر شے ہے تو وہ تصور ذہنوں سے نکل جائے کہ جو کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کسی درجے میں بھی گھٹیا کام نہیں ہو سکتا، کسی درجے میں بھی کمتر نہیں ہے. یہ بھی انسانی معاشرے کی وہ ضروریات ہے. قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی حکمتیں، اس نے تمہارے مابین معاشی اعتبار سے درجہ بندی کی ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو، سخریت تاکہ تم ان کے ذریعے سے خدمت لے سکو. اگر سب کے سب ایک جیسے ہوتے، برابر ہوتے، تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. یہ معاشرتی جو پوری گاڑی ہے یہ کیسے چلتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرق و تفاوت رکھا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے کام کرو اور تمہارا اپنا ایک تقاضا بن جائے، ضرورت بن جائے کہ تم دوسرے کے لیے کام کرو. لیکن یہ کہ دوسرے کے لیے کام کرنے میں کوئی پہلو بھی ذہن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی گھٹیا کام ہے. فرمایا حضور نے جب پوچھا گیا وہ انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ نے؟ فرمایا قال نعم كنت ارعى على قراريط لاهل مکہ، میں تو اہل مکہ مکے والوں کی بکریاں چراتا تھا چند قراریط کے عوض، جس کا ترجمہ ہمارے محاورے میں ہوگا چند چکوں کے معاوضے میں، چند چکوں کے معاوضے میں میں اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا. اور اسی ضمن میں یاد رکھیے خود قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے سورہ قصص میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس یا 10 برس مزدوری کی. وہ جو شیخ مدین تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، وہ تو جب مصر سے نکلے ہیں تو پورا یہ سینائی پینسلا پیدل چل کر طے کیا ہے، کس مشقت میں وہ طے کیا ہوگا، کس طرح کی سختیاں جھیل کر جب وہ مائے مدین پر پہنچے ہیں، مدین کی آبادی کے باہر جو کنواں تھا وہاں جب پہنچے ہیں تو جو نقشہ تھا ان کی بے کشی کا اور قسم پرسی کا، وہ اس دعا کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ دو لڑکیاں کے جو اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی تھی اور انہیں پانی نہیں پلا رہی تھی، اس لیے کہ بڑے توانا قسم کے اور بڑے پہلوان قسم کے جو دوسرے چرواہے تھے، ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ مقابلہ کیسے کرتی، لہذا وہ منتظر تھی کہ یہ سب کے سب اپنی بھیڑوں بکریوں کو اپنے گلوں کو پانی پلا کے نکل جائیں تب ہم پانی پلائیں. حضرت موسیٰ قوی تھے، انہوں نے سب کو ادھر ادھر دھکیلا اور ان کے لیے پانی نکالا کنویں سے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر یہ ساری محنت کر کے پھر وہ تولا الظل، پھر وہ باہر ہار پسینے میں نہا گئے ہوں گے اس مشقت کی وجہ سے، تو سائے کی طرف لوٹے اور کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر جو الفاظ ان کی زبان پر آئے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو سراپا فقر بن چکا ہوں، میں تو جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے اس کا محتاج ہوں، اس وقت احتیاج انتہا کو پہنچ گئی. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کے بعض فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں 5 روپے ہی لوں گا، اس سے کم نہیں لوں گا، اور اگر کوئی کم دیتا تو پھینک دیتے ہیں. تو اس کی بجائے یہ کہ حضرت موسیٰ کی اس وقت کی کیفیت کیا ہے کہ جو دھیلا، جو رتی، جو ماشا، جو چیز بھی تو میری جھولی میں ڈال دے پروردگار، میں تو سراپا فقر، سراپا افتقار بن گیا ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر بہرحال وہ پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے. اس کے بعد جب وہ شیخ مدین کے پاس پہنچے ہیں، پھر گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مہر یہ ہوگا کہ 8 برس اور اگر تم 10 برس کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافہ ہوگا، میری بکریاں چرانی ہوگی، میری یہاں محنت کرنی ہوگی، مزدوری کرنی ہوگی. انتا جرانی سمانی حجج، اب یہاں اجیر کی حیثیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور مستاجر کی حیثیت ہے اس شیخ مدین کی جس نے اپنی بیٹی کا مہر معین کیا ہے. یہ اور یہ میں اب حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا ان موسیٰ آجر نفسہ تمانا سنینا او عشرا علی عفت فرجہ و طعام بطنہ. بڑے پیارے الفاظ ہیں، اپنی شرمگاہ کی عفت و عصمت کے لیے، یعنی جنسی تقاضا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کو جائز راستے سے پورا کر سکے، وہ طعام بطنہ ہی اور پیٹ جو اللہ نے لگا دیا ہے اس کے لیے جو غذا درکار ہے، ان دو چیزوں کے حصول کے لیے 8 برس یا 10 برس مزدوری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب آپ کو معلوم ہے کہ تمام رسولوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر واقعہ یہ ہے کہ حضور سے قریب ترین اگر آتے ہیں زمرہ انبیاء اور رسول میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. یہی وجہ ہے قرآن حکیم کا تقریباً 1/13 حصہ جو ہے 555 آیات، 6,500 میں سے 555 آیات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہے. تو ان دونوں کا معاملہ یہ آیا کہ کسی دوسرے کے لیے کسی اجرت پر کوئی کام کرنا ہرگز موجب عار نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی کسر شان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے کہ جو للقدر انبیاء اور رسل نے کیا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے نظام خلافت میں یہ آجر یا اجیر اور مستاجر کے مابین تعلقات جو ہیں ان کی نوعیت کیا ہوگی. یہ ذرا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے آپ اچھی طرح سمجھیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم جو نظام خلافت کا یا اسلام کے نظام حیات کا جو معاشی پہلو ہے اس کے جب تک کہ فنڈامنٹل سامنے نہیں ہوں گے کہ وہ ایک خاکہ ذہن میں سامنے رہے، اس پس منظر ہی میں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مستاجر اور اجیر کے مابین ربط و تعلق کیا ہے. ایک غلط العام جو ہے اس کی میں اصلاح کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں عام طور پر آجر اور اجیر کے معنی یہ لیے جاتے ہیں، آجر وہ ہے جو اجرت پر کسی سے کام لے اور اجیر وہ ہے جو اجرت پر کام کر رہا ہو. یہ مغالطہ ہے، یہ عربی قواعد کی روح سے غلط ہے. اصل میں آجر اور اجیر میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی لفظ ہے. ایک اس میں فاعل ہے آجرن فاعلن کے وزن پر، اور ایک صفت مشبہ ہے اجیرن فاعلن کے وزن پر. دونوں کا مفہوم ایک ہے، اجرت پر کام کرنے والا. آجر بلکہ کہیں گے کسی خاص وقت معین میں کام کرنے والا، اور اجیر جو مستقل کام کر رہا ہو اجرت پر، اس لیے کہ صفت مشبہ میں ایک دوام کی کیفیت ہوتی ہے. جس کے لیے کام کیا جا رہا وہ مستاجر ہے. اسی لیے وہ اس لڑکی نے جو شیخ مدین کی جو دو بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک بیٹی نے کہا تھا، کیا بت استاجر ہو، ان خیر من استاجر تھا القوی الامین. ابا جان انہیں ملازم رکھ لیجئے، یہ جو شخص ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت غیر مترقبہ کے طور پر مل گیا ہے، یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے. اس میں در حقیقت اجیر اور آجر کی جو صفات مطلوب ہیں وہ گویا کہ دو الفاظ میں قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کر دیے. اس لیے کہ قرآن مجید پچھلے قصے بھی محض تاریخ کے حوالے سے بیان نہیں کرتا، بلکہ در حقیقت ان کے اندر بھی ہمارے لیے سبق ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہر اجیر کو اپنا حق مانگنے سے پہلے اپنا فرق پہچاننا چاہیے. یہی در حقیقت فرق ہے دنیا کے دوسرے نظاموں میں اور اسلام کے نظام میں. اسلام بلکہ زور دیتا ہے اپنا فرض پہلے ادا کرو، حق کی فکر بعد میں کرو. یہ مادہ پرستانہ نقطۂ نظر ہے کہ جو حق کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اپنے فرائض کو یاد نہیں کراتا. اور یہی در حقیقت ساری کشمکش یا کشاکش جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے مادہ پرستانہ نقطۂ نظر کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ہر فریق جو ہے اپنے حقوق کا فکر کر رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کھینچ لینے کی فکر میں ہے، اپنے فرض کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. اور یہ بات بالکل نہ سمجھیے، ہمیں حقائق کے حوالے سے بات سمجھنی چاہیے. یہ معاملہ صرف مستاجرین کا نہیں ہے، یہ آجرین کا بھی یہی معاملہ ہے. اس لیے کہ وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ جہاں یہی کہا ہے کہ بندہ مزدور مات کھا گیا، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. یہ کوہکن بھی سب کے سب جو ہے وہ بہرحال حق اور انصاف کے اوپر قائم رہنے والے نہیں ہیں. طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، جو ہیلے اور بہانے اور ظلم اور زیادتی پرویز کی طرف سے ہوتی ہے، بادشاہ کی طرف سے ہوتی ہے یا جاگیرداروں کی طرف سے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسرا فریق جو ہے بہرحال اس حمام میں تو سب ننگے ہیں، مادہ پرستی کا غلبہ سب کے اوپر ہے. اس حوالے سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اجیر یا آجر کی ذمہ داری کیا ہے. دو الفاظ، القوی الامین، پہلے یہ کہ قوت والا اپنی پوری طاقت کو استعمال کرے. جب اس نے کوئی معاہدہ کیا ہے 8 گھنٹے کام کرنے کا، تو کام چوری نہ برتے، یہ نہ سوچے کہ کوئی سپروائز کرے کبھی میں کام کروں. اگر یہ کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اگر کہیں کوئی ماہانہ ملازم ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا ہی ہو تو اپنا کام کروں، ورنہ یہ کہ وقت گزاروں اور وقت گزاری کر کے یہاں سے روانہ ہو جاؤں. بلکہ امانت، جو چیزیں بھی اس کے حوالے کی گئی ہوں، جو اعتماد بھی اس پر کیا گیا ہے، جو کانفیڈنس ریپوز کیا گیا ہے، اس کا پورا پورا حق ادا کرنا، اپنی پوری امکانی حد تک اپنے فرائض کو بجا لانا. تو یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں کہ یا بت استاجر ہو، ان خیر من استاجر تل قوی الامین. قوی بھی ہو، توانا بھی ہو، محنت کرے، اپنی پوری قوت و صلاحیت کو بروئے کار لائے، امانت داری کے ساتھ لائے، اس کو سمجھے کہ اب میری یہ طاقت، میرے پاس امانت ہے اس شخص کی جس کے ساتھ کہ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے کام کروں گا، میری ذہانت اب میرے پاس امانت ہے اس شخص کی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ ایک بیعت ہے جو اللہ کے ساتھ ہو گئی، یہ بھی تو بیع و شرا ہے، یہ بھی تو سودا ہے، جان اور مال اللہ نے خرید لیے ہیں جنت کے عوض. تو اب تمہارے پاس امانت ہے، جہاں اللہ فرما دے وہ جان کھپا دو، جہاں اللہ کا طرف سے تقاضا ہے مال پیش کر دو، یہ امانت ہے. اسی طریقے سے جب ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اگر اجیر اور آجر اور دوسری طرف مستاجر ان کے مابین ایک معاہدہ طے پایا ہے، تو جو اجرت پر کام کرنے والا ہے اسے اپنا فرض بھی پہچاننا چاہیے کہ وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ ان فرائض کو بجا لائے، یہ اس اپنا جو معاہدے کا اپنا حصہ ہے اسے پورا کرے. اوفو بے عہدی اوفے بے عہدے کو، معاہدہ ظاہر بات ہے کہ جانبین کے مابین ہوتا ہے. مجھے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فریق میرا حق غصب کر لے گا تو کہاں جائے گا؟ قیامت کے دن میں اس کا گریبان پکڑ لوں گا، اس کی نیکیاں میرے حساب میں آ جائیں گی. لہذا مجھے تشویش کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کہیں میرا فرض ادا نہ ہوا اور اس کے ہاتھ میں میرا گریبان آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، گھاٹے کا سودا یہ ہوگا. انما علیہ ما حملا وعلیکم ما حملتم، جو ذمہ داری اس کی ہے اس کی بات پر اس سے ہو جائے گی، جو ذمہ داری تم پر ہے اس کی جواب دہی کا احساس تم کرو. اس اعتبار سے یہ اجیر اور آجر ایک طرف اور مستاجر کا معاملہ اسلامی ریاست میں کس طور سے طے پائے گا، اسے میں چاہتا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں آپ سمجھیے کہ در حقیقت اسلام کا نظام معیشت، جو نظام خلافت کا جو معاشی پہلو ہوگا وہ کیا ہے. چند لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور اس سرمایہ دارانہ نظام کا جو سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے وہ سود ہے. ارتکاز دولت کا سب سے بڑا ذریعہ سود ہے، انٹرسٹ ہے. دوسری طرف اس کے اندر جو دوسری باتیں ہیں، مطلب جس کو آج کل آپ ہر اخبار میں پڑھتے رہے ہوں گے، اور جو یہ ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے یو ایس ایس آر کی، اس کے دور میں بار بار جو باتیں آئی ہیں، فری اکانومی، مارکیٹ فورسز، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، بات جو ہے مارکیٹ اکانومی کے جو بھی قواعد ہیں فطری ان کے حوالے کر دیا جائے. کوئی چیز اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اس کی سپلائی کم ہے، قیمت بڑھ جائے گی، بڑھ جانے دیجیے. اگر ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، سپلائی زیادہ ہے، قیمت گر جائے گی، گر جانے دیجیے. کوئی آرٹیفیشل کنٹرول اگر آپ لگائیں گے تو لوگوں کو بے ایمان بنائیں گے، ہولڈنگ ہوگی، جھوٹ ہوگا، دھوکہ دیا جائے گا اور رشوتیں چلیں گی، اس لیے کہ جو بھی وہاں پر نگرانی کرنے والے ہیں ان کے لیے موقع ہوگا رشوتیں دے. تو 100 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور مارکیٹ اکانومی کی جو فورسز ہیں ان کے اوپر کوئی قدرنے لگانے کا نتیجہ خرابیاں ہیں. تو میرے نزدیک اسلام میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی جڑ تو کاٹی ہے سود کو حرام کر کے. سرمایہ داری ایک آکاش بیل کی شکل اختیار نہ کر لے، لیکن اس کے اندر مارکیٹ اکانومی کے تمام اصول اسلام نے اختیار کیے. اس مارکیٹ اکانومی کے اصولوں ہی کے اندر عافیت ہے، اور اب تو دنیا میں ثابت ہو گیا ہے کم سے کم عملی اعتبار سے. پریگمیٹک ٹیسٹ بھی تو ہوتا ہے نا آخر، دو نظاموں کا مقابلہ چل رہا تھا. ایک طرف وہ نظام تھا جس میں کوئی انفرادی ملکیت نہیں، تمام ذرائع پیداوار جو ہیں وہ قومی ملکیت ہے، اور ظاہر بات ہے وہاں کوئی فری اکانومی نہیں، کوئی مارکیٹ فورسز نہیں، چیزوں کی قیمتیں معین ہیں، پیداوار ہو رہی ہے اور کنٹرول ریٹس کے اوپر وہ میدان میں آ رہا ہے، ویجز بھی کنٹرولڈ ہیں اور پرائسز بھی کنٹرولڈ ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ایک شکنجے میں کسی ہوئی ہے. وہ نظام فیل ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، خائب و خاسر ہوا، برباد ہوا، اس کی ناکامی ادھر میرا شمس ہو گئی. وہ فطرت کے بنیادی تقاضوں سے ٹکرا رہا تھا. آزادی جو انسان کو بہت عزیز ہے کیونکہ اس کے اندر اس پر قدغنیں بٹھا دی گئی تھی، تو فطرت انسانی نے ریوولٹ کیا اس کے خلاف. اس کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مغرب کا نظام اس اعتبار سے کامیاب ثابت ہوا ہے کہ اس میں یہ فری اکانومی اور اس کے ساتھ مارکیٹ فورسز کو براہ راست آنا میدان میں بروئے کار آنے کے مواقع دیے گئے. اسلام کا نظام ان دونوں نظاموں کے بین بین، فری اکانومی لیکن سود کو حرام، ارتکاز دولت کا انسٹرومنٹ ختم، اس کے بعد آ جاؤ بغیر سود کے، شراکت کے ساتھ معاملہ کرو، مزاربت کے ساتھ معاملہ کرو. بہترین شکل ہے شراکت، اس میں یہ کہ لیبر اور سرمایہ یہ سب مشترک ہو گیا، میں بھی مزدوری کروں گا، آپ بھی مزدوری کریں گے، میرا بھی سرمایہ ہے، آپ کا بھی سرمایہ ہے، سب ایک جوائنٹ وینچر ہے. اس میں وہ کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا حاضر کا اور مستاجر کا، بلکہ سب کے سب کام کرنے والے ہیں، سب کا سرمایہ مشترک ہے، سب کا نفع مشترک ہے، سب کا نقصان مشترک ہے. تو بہترین چیز شراکت ہے. سب سے زیادہ جو انسٹیٹیوشن اسلام پسند کرتا ہے وہ شراکت ہے. بلکہ لطیفے کے درجے میں عرض کر رہا ہوں، ایک زمانے میں جبکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ابھی ابتدا میں بڑے بحث و نزاع کا موضوع بنی ہوئی تھی، یہ 68-69 کی بات ہے، جب بھٹو صاحب ابھی ذرا ایک رائزنگ سن کی حیثیت سے ابھی طلوع ہو رہے تھے ہماری پاکستانی سیاست کے افق پر، اس پر بڑی بحثیں چل رہی تھی. تو اب بہرحال فوت ہو چکے ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں، نام نہیں لیتا، ان کی ایک تحریر آئی کہ اسلامی جمہوریت کا لفظ تو صحیح ہے، اسلامک سوشلزم کا لفظ غلط ہے. اور دلیل کیا ہے کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں جمہور کا لفظ تو بہت آیا، قال الجمہور، قال الجمہور، جمہور کا یہ فیصلہ ہے، جمہور کی یہ رائے ہے. تو چونکہ فقہ کی کتابوں میں جمہور کا لفظ آیا ہے، لہذا جمہوریت تو گویا کہ ثابت ہو گئی، فقہ سے ثابت ہو گئی. لیکن یہ سوشلزم جو ہے، اشتراکیت، یہ سب کفر ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جمہور کا لفظ آیا ہے تو شراکت پر تو پورے پورے باب ہے، تو گویا کہ اشتراکیت ثابت ہو گئی. اگر اسی قسم کے دلیلوں سے باتیں ثابت ہو جائے تو پھر تو اشتراکیت عین اسلام ہوئی، اس لیے کہ شراکت تو نہایت پسندیدہ شے ہے. یہ جو ابھی حلف الفضول کی بات ہو رہی تھی، یہ بھی شراکت ہے، مل جل کر ایک مقصد کے لیے اپنی توانائیوں کو جمع کر لینا. اسی طریقے سے معاش کے لیے شراکت، یہ ہماری ساری تنظیم سازی کیا ہے، یہ شراکت ہے. ایک مقصد کے لیے ہم پول کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو، اور ایک نظم میں لا رہے ہیں، شراکت ہی تو ہے. تو اصل میں تو شراکت اور شرکت جو ہے وہ تو انسانی معاملات کے اندر بہترین اصول ہے. فرق صرف کیا ہے، ایک ہے جبری شراکت، ایک ہے والنٹری شراکت. مجھے آزادی ہو میں آپ کے ساتھ اشتراک کر لوں، شراکت کر لوں، اور تصادیوں کو آزادی ہے وہ مل کر کر لیں، اس میں کوئی خرابی نہیں. جہاں جبرن کرائی جائے گی، جیسے کہ یہ جو فارم تھا کہ یہ کوآپریٹو فارمنگ جو ہے، یہ اگر جبرن لاگو کر دی جائے، اب اس کے اندر مجبوری بات آ گئی، اپنی آزاد رائے نہیں رہی، خرابی یہاں سے آئی، ورنہ شراکت بری شے نہیں. نمبر دو مزاربت ہے. مزاربت میں آپ دیکھیے کہ اسلام نے محنت کو پروٹیکشن دی ہے، سرمایہ کو پروٹیکشن نہیں دی. مزاربت نام ہے اس کا کہ ایک شخص کا سرمایہ ہے لیکن وہ کام نہیں کرے گا، پھر دوسرا شخص کام کر رہا ہے، اس کا کوئی سرمایہ نہیں ہوگا. بالکل کلیئر کٹ پروپوزیشن ہونی چاہیے کہ صاحب المال یہ ہے، اس کا سرمایہ، یہ کام میں نہیں ہے، اور یہ ہے جو کہ کام کرنے والا عامل ہے، لیکن اس کا سرمایہ کوئی نہیں ہوگا، تاکہ ہر چیز معین ہو جائے. اس مزاربت کی پروپوزیشن میں اگر راس المال جو ہے اصل سرمایہ، اس میں کمی آ گئی، 5 لاکھ کے سرمایہ آپ نے کسی کو دیا تھا کرو بھائی کام، اور ایک سال کے بعد معلوم ہے 4 لاکھ رہ گیا، تو وہ جو عامل ہے اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، اس سرمایہ کی کمی کا کوئی جرمانہ اس کو نہیں دینا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کی جائیداد نیلام کر دیں کہ جناب آپ نے 5 لاکھ لیے تھے اور یہ 1 لاکھ کم کر دیا میرا، تو تمہاری جائیداد پر کروا لوں گا. نہیں، مزاربت میں لاس اگر ہے پورا کا پورا صاحب المال پر، وہ جو کام کرنے والا ہے، محنت کو پروٹیکشن دی گئی ہے. اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ یہ مزاربت جو ہے یہ دوسری پوزیشن ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے آئیے، اب ہے اجیر اور آجر کا معاملہ، اجیر اور مستاجر کا معاملہ. یہ میرے نزدیک ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور اس میں بھی فری مارکیٹ فورسز کو اگر آپ بروئے کار نہیں آنے دیں گے، بلکہ اس میں بھی اگر کوئی آرٹیفیشل قسم کے کنٹرول نافذ کریں گے، تو سوائے کشاکش کے، سوائے تصادم کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج دنیا میں ٹریڈ یونینزم جو ہے در حقیقت اس نے یہی شکل پیدا کر دی. صورتحال جو امریکہ میں ہے میرے نزدیک صحیح ترین وہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو پورا حق ہونا چاہیے، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے. میں آپ سے کام لینا چاہتا ہوں یا آپ مجھ سے کام لینا چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے مابین جو معاہدہ طے ہو جائے گا اس میں مجھے اختیار ہونا چاہیے فسخ عہد کرنے کا، فسخ معاہدہ کرنے کا. میں اگر یہ محسوس کرتا ہوں آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، ہائر اینڈ فائر کا پورا اصول ہونا چاہیے، تاکہ جو کام کرنے والا ہے اسے بھی یہ معلوم ہو کہ میرے ساتھ جو میں جو معاہدہ کر رہا ہوں مجھے کام کرنا ہے. یہ محض جو ہے وہاں ملازم ہو کر اور پھر اپنی سیاسی کوئی جو بھی جد و جہد ہو اور ٹریڈ یونینزم کے ذریعے سے دھوک جما کر اور ان کے ساتھ ایک کشاکش کی شکل پیدا کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادھر کی قوتیں بھی ضائع ہوئی، ادھر کی قوتیں بھی ضائع ہوئی. جو صلاحیتیں لگنی چاہیے تھی پروڈکشن پر، محنت جو کہ پیداوار کے اوپر سارا توجہ کو صرف ہونا چاہیے تھا، وہ آپس کی رسا کشی، آپس کی کشاکش اس کے نظر ہو کر رہ جائے گا. یہ بڑا غیر فطری، وہی مارکیٹ فورسز کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، جیسے پرائس کنٹرول وغیرہ مختلف چیزیں جو ہیں اس سے 100 خرابیاں جنم لیتی ہیں، اسی طریقے سے اس نوع کی قدغنیں اور آرٹیفیشل جو کوششیں ہیں وہ بھی در حقیقت سارا فساد پیدا کرتی ہے، اس کا حاصل کچھ نہیں. اب اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مزدوروں کا والی وارث کون ہوگا؟ فرض کیجئے کہ کسی وقت صورت ایسی بن جاتی ہے کہ ملک کے اندر کام کی کمی ہے اور سرمایہ دار جو ہے، کارخانے دار جو ہے، جو مستاجر ہے، وہ ریٹ کم کرتا چلا جاتا ہے، اس حد تک کم کرتا چلا جاتا ہے کہ جو سبسسٹنس لیول ہے اس سے بھی نیچے بات چلی گئی ہے، تو مزدور کے پاس بارگیننگ پوزیشن کس بنیاد پر ہوگی؟ یہ ہے اصل مسئلہ. کہ اس معاملے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اسلام کے نظام معیشت کے اندر اور نظام خلافت میں اس کا حل کیا ہوگا. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی مستاجر اور اجیر کا معاہدہ ہے اس معاہدے میں نظام خلافت میں جو نظام حکومت ہے وہ گویا کہ فریق ہے، وہ اس معاہدے کے اوپر پورے طور پر عمل کروانا اس کی ذمہ داری ہو جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ قتل عمد کے مقدمے میں آپ کو معلوم ہے کہ مدعی جو ہے اسلامی نظام میں حکومت نہیں ہوتی، مدعی ہے مقتول کے ورثاء. حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ قاتل کو پکڑے اور اس کو لا کر جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کے سامنے کھڑا کر دے کہ آپ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، آپ چاہیں تو اس سے قصاص لے لیں یعنی ان سے رقم لے لیں اور اس وہ جو خون بہا ہے وہ قبول کر لیں، اور آپ چاہیں تو جان کے بدلے جان آپ کے ڈسپوزل پر ہے. یہاں حکومت جو ہے ساری محنت کر رہی ہے جو بھی ان کے مابین معاملہ اسے صحیح طور پر نافذ کرنے کا. اس اعتبار سے جو بھی کانٹریکٹ ہے سوشل کانٹریکٹ جو بھی ہو رہا ہے اس کو در حقیقت اس کی تنفیذ اور اس میں یہ دیکھنا کہ کوئی اونچ نیچ نہ ہونے پائے، یہ معاہدہ ہے اس کو پھر پورا نہیں کیا جا رہا، جو بھی شرائط طے کی گئی تھی اس کے مطابق ویجز ادا نہیں کی جا رہی یا جو اور بھی اس کے لیے سہولتیں تھیں وہ اس کو ادا نہیں کی جا رہی. یہاں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ بیعت خلافت کے فوراً بعد جو خطبہ دیا تھا اس کا ایک اہم اصول یہ تھا کہ اے مسلمانوں تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر لو، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دو. معاہدات کی تنفیذ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی نظام خلافت میں، اس کی پوری پوری طریقے سے بیکنگ. اور اس کے ضمن میں جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آتُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَدُفَّ عَرْضَهُ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو، یعنی پرومپٹ پیمنٹ ہو، صحیح پیمنٹ ہو، جو معاہدہ ہے اس کی پوری جو ہے پابندی کی جا رہی ہو، اس کا پورا نظام حکومت اس کا اہتمام کرے گی اور حکومت گویا کہ اس معاملے کے اندر ہر طریقے سے عدل کو قائم کرنے کی ذمہ دار ہوگی. اس سے آگے ہے اصل معاملہ کہ حل کیا ہے، بارگیننگ پوزیشن کیا ہوگی. بارگیننگ پوزیشن جو دیتی ہے نظام خلافت جو بارگیننگ پوزیشن دیتا ہے مزدور کو وہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات کی کفالت بیت المال کے ذمہ ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے صحیح ویج نہیں مل رہی وہ کام نہ کرے، یہ اس کا اختیار ہے، اور وہ بیت المال سے اپنی بنیادی کفالت کا حقدار ہے. یہ نہیں ہوگا. آج اصل میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ کہنے کو تو کہہ دیا جاتا ہے نظام سرمایہ داری میں کہ ٹھیک ہے مجھے حق حاصل ہے میں کارخانہ بند رکھوں یا چلاؤں، میں بند کر دوں، لاک آؤٹ کر دوں، تمہیں حق حاصل ہے کام کرو نہ کرو، میں تو یہ بیچ دے رہا ہوں، یہ قابل قبول ہے تو کام کرو، نہیں ہے تو جاؤ. یہ جو ہے بظاہر تو بہت ایکول پروپوزیشن ہے کہ مجھے بھی حق ہے تمہیں بھی حق ہے، لیکن اس میں جو عدم مساوات ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ کارخانے دار اگر ایک مہینہ کیا ایک سال بھر بھی کارخانہ بند رکھے تو اس کے بچے کو فاقہ نہیں آتا، مزدور کی چند دہاڑیاں بھی ٹوٹ جائیں تو اس کے گھر میں فاقہ آ جاتا ہے. لہذا وہ بارگیننگ پوزیشن میں نہیں ہے، وہ معاہدہ اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس کے قدم جو ہے مضبوط زمین پر نہیں ہے. اس کا حل ہے جو اسلام نے دیا ہے، اس کو ہمارے بعض مغربی ممالک نے بھی مختلف ناموں سے اختیار کیا ہے، ان ایمپلائمنٹ الاؤنس ہے جو کہ یو کے میں ہے، برطانیہ میں ویلفیئر الاؤنس ہے، اس کو ہے بتمام و کمال جو شریعت نے نافذ کیا ہے نظام میں زکات کے ذریعے سے. زکات کی سوشل انشورنس موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو فاقہ نہیں آئے گا، یہ بیت المال کی ذمہ داری ہے. تمہیں صحیح مناسب ویج ملتی ہے، ظاہر بات ہے کہ جو بنیادی کفالت جو بھی ضروریات زندگی ہے ان سے اوپر ملے گی تو آدمی کام کرے گا، اس سے اوپر نہیں ملے گی تو کام کیوں کرے گا، اس لیے کہ اس درجے میں تو اس کی کفالت کی ذمہ داری بیت المال میں نہیں ہوئی. اس سے خود بخود ایک لیول از خود معین ہو جائے گا کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیزیبلٹی رپورٹ ہے، بہت اچھا منافع بخش کاروبار ہے، فلاں چیز بنانی ہے، اس کی مارکیٹ کے اندر اور معاشرے کے اندر طلب پیدا ہونے والی ہے، کوئی شخص ہے جس نے کہ یا کچھ لوگوں نے مل کر سرمایہ جو ہے اتنا جمع کر لیا ہے، شراکت کا کوئی نظام ہے اس میں وہ کام کر رہے ہیں، اب انہیں کچھ لوگ چاہیے کہ جو اجرت پر کام کریں، ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے لیے اٹریکٹیو ٹرمز دیں گے تو لوگ کام کریں گے، اور وہ اٹریکٹیو ٹرمز نہیں ہے تو وہ کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ کوئی والی اور وارث نہیں ہے، اسلامی ریاست، نظام خلافت اس کا والی ہے، اس کا وارث ہے، اس کے بچے کو بھوک نہیں آئے گی، اس کے بچے کو فاقہ نہیں آئے گا. یہ نظام ہے در حقیقت کے جس سے وہ ساری چیزیں، دونوں برکات کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کا جو نظام ہے اس وقت تو چونکہ اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کے فتح کے ڈنکے ہیں. مقابلے میں ایک ہی نظام تھا، اسلامی نظام تو ابھی ہمارے ذہنوں میں ہے، یا وہ یہ کہ مسلمانی در کتاب، مسلمان در گور، مسلمان قبر میں اور مسلمانی کتاب میں، قرآن میں اور حدیث میں لکھی ہوئی ہے. حقیقت میں تو دنیا میں کہیں ہے نہیں. بڑی اچھی بات کہی ہے، ہمارے تحت شعور میں موجود ہے، شاہ صاحب نے جو فرمایا ضرورت ہے اسے ابھار کر لایا جائے. یہ صحیح بات ہے، فطرت انسانی کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ہے. یہ تو غلط ماحول میں پردے ڈال دیے. حضور نے فرمایا کل موجود یولد و علی الفطرہ فابواہ یحفظانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ نسل آدم کا فطرت کا پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام لے کر آتا ہے. ہر ایک کے اندر وہ روح ہے اللہ نے جو اپنی پھوٹی ہوئی ہے، نفخت فیہ من روحی، وہ تو ہر ایک دل کے اندر موجود ہے. یہ تو ماحول نے غلط پردے ڈال دیے ہیں، حجابات جاری کر دیے ہیں، اس ماحول نے اسے نصرانی یا یہودی یا مجوسی بنا دیا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے اندر ظاہر بات ہے اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ حضور کی محبت، حضور کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ، قرآن مجید کی تعظیم، چاہے پڑھیں گے نہیں لیکن اس کی بے حرمتی ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، حضور کا اتباع نہیں کریں گے. لیکن حضور کی عزت کے اوپر اگر کہیں حرف آ رہا ہو تو اس کے لیے لوگ اپنی خون کی ندیاں بہا دیں گے. وہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بروئے کار لایا جائے، اس میں نظم پیدا کیا جائے، انہیں آمادہ کیا جائے کہ خود بھی اس اسلام پر کاربند ہو کہ جس اسلام کے وہ نام لیوا ہے اور جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. بہرحال وہ اپنی جگہ پر موضوع ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دنیا میں اس وقت دو ہی طاقتیں تھیں، دو ہی نظام تھے، ایک مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام جس میں پرائیویٹ اونرشپ ہے، پرسنل انسینٹیو ہے، زیادہ محنت کرو گے زیادہ کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا، تمہارا اسٹیٹس بلند ہو جائے گا، تم معاشرے کے اندر جو ہے اونچے ہو جاؤ گے، اس کے لیے کام کرنے کا عرض ہے، اس کے لیے جذبہ ہے، محنت کرے گا زیادہ، راتوں کو جاگے گا. کوئی مینیجر ہے کسی جگہ کا، کوئی مالک ہے اپنی فیکٹری کا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ صاحب بس میرے ورکنگ آور ختم ہوئے میں جاتا ہوں. کوئی مسئلہ ہے فیکٹری کا، ساری رات جاگے گا، اسے پتا ہے کہ کل صبح جو لیبر آ جائے گی اگر یہ مشین صحیح نہ چلی تو اس کی دہاڑی تو مجھ پر پڑے گی اور کام نہیں ہوگا، خسارہ میرا ہوگا. تو یہ جو پرسنل پرائیویٹ اونرشپ ہے، اس میں جو پرسنل انسینٹیو ہے، اور اس میں جو پھر فری مارکیٹ اکانومی اور اس میں مارکیٹ فورسز کا بروئے کار آنا ہے، یہ بالکل صحیح اصول ہے، ان میں کوئی بات غلط نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اللہ جو بات بتا سکتا تھا وہ انسانی ذہن میں آنے والی نہیں ہے. یا اللہ البیع محرم الربا، ربا کو حرام کر کے، جس کو میں نے ایک دفعہ لفظ استعمال کیے تھے کہ ایک ماسٹر سٹروک ہے در حقیقت، ایک جنبش قلم، ساری خرابی جو ہے سرمایہ داری کی اس ایک بات سے نکل جاتی ہے کہ سود حرام. سرمایہ بحیثیت سرمایہ بغیر محنت کے، یہ بھی در حقیقت محنت کی عظمت کا ایک پہلو ہے اسلام میں، بغیر محنت کے محض سرمایہ کمائے یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. میں نے ابھی لفظ پسندیدہ استعمال کیا ہے، اس کی بات چیزیں وہ ہیں جائز ہیں لیکن وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. یہ کہ آپ مثلاً یہ کہ اپنے مکان بناتے جا رہے ہیں، کرائے پر چڑھا رہے ہیں، جائز تو ہوگا، پسندیدہ نہیں ہے. مزاربت بھی یقیناً جائز ہے لیکن یہ ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ تو یہ ہے کہ آپ کا اگر سرمایہ سرپلس ہے تو آپ قرض حسنہ دے دیں. کیوں آپ چاہتے ہیں کہ وہ محنت کرے آپ کا بھائی اور اس کی کمائی میں سے آپ کو بھی حصہ ملے؟ اسلام نے اسے جائز بھی کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ اگر نقصان ہو گیا تو سارا تمہیں برداشت کرنا ہوگا، رسک پورا تمہارا ہے، اس کا نہیں ہے. لیکن پھر بھی واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے جو بالا تر مقاصد ہیں، جو اس نے بلند تر نسب العین انسان کو دیا، اس کے حوالے سے اسے بھی کہا جائے گا کہ یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ تو یہ قرض حسن دو. اقبال نے جو ایک شعر میں جمع کیا ہے، اد ربا آخر سے بھی زائد فتن، سود کے پیٹ سے تو یہ ام الخبائث ہے، اس کے بطن سے تو سوائے فتنوں کے اور کچھ برآمد ہو ہی نہیں سکتا. اد ربا آخر سے بھی زائد فتن، کس نداند لذت قرض حسن. یہ قرض حسن جو ہے، تمہارے پاس فاضل سرمایہ تھا اور اسی پر سارا نظام سود کا چلتا ہے، سیونگ سیونگ سیونگ، بچت بچت، اور بچت لا کر بینک میں جمع کراؤ، تاکہ سرمایہ پر ہم اس کو دیں، کم شرح سود کے اوپر تمہیں دیں گے، زیادہ شرح سود پر ہم دیں گے لوگوں کو کاروبار کے لیے، اور عیش کریں گے بیچ میں. یہ جو دھندا ہے سود کی دلالی کا، یہ در حقیقت ہے ہی بیش بچت کے اوپر. اور بچت کیا ہے؟ بچت تو سرپلس ہے. سرپلس کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ یہ سلون کا مادہ ینفقون قل الاف، جو آپ ہے وہ تو ہے ہی دوسروں کا، دے دو. یہ غربا کے لیے، مساکین کے لیے، ان کے لیے ہے جو تمہاری ضرورت ہے پوری ہو گئی. جس کی بہترین مثال جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں اپنی زوجہ محترمہ سے خواہش ظاہر کی ہوتی ہے، کوئی میٹھی چیز ہے، کھانا کھایا ہوگا، اس کے بعد کوئی طلب ہوئی. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، جو بھی روزینہ جو آتا ہے اس کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں کوئی سویٹ ڈش تیار کر سکوں. بہرحال وہ جو بھی نیک خاتون تھی، انہیں خواہش کا احساس ہوا کہ شوہر کے دل میں اگر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کوشش کروں. انہوں نے کچھ روز تھوڑا تھوڑا بچایا، اور ایک دن یہ پیش کر دیا کہ یہ رقم میں نے بچائی ہے، اور اس سے کوئی شیرینی جو ہے بازار سے منگوا لیجئے. حضرت ابوبکر نے فرمایا اس کا مطلب ہے یہ سرپلس ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورت سے زائد ہے، ثابت ہو گیا، لہذا یہ رقم بھی بیت المال میں، اور اس مقدار کے مطابق روزینہ بھی کم، اس لیے کہ معلوم ہوا کہ یہ میری اس بنیادی جو ضرورت ہے اس سے زائد تھی، تبھی تو تم نکال سکی. بہرحال اس معاملے میں البتہ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا فکر جو ہے متوازن رہنا چاہیے. یہ مثالیں یوں سمجھیے کہ تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ آئی ہیں، آپ ان کو رول نہ بنائیے. اگر رول ان کو بنا لیں گے تو محسوس ہوگا کہ اس کوہ ہمارا پر چڑھنا ممکن ہی نہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ متوازن انداز اختیار کرنا چاہیے. ویسے یہ کہ صحابہ کرام میں بھی ہر طرح کے صحابہ موجود تھے، حضرت ابو ذر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا کہ جس نے سونا اور چاندی کو کنز بنا کر رکھا اس کو تو تپا تپا کر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو جو ہے داغے جائیں گے اور پیچھے ڈالی جائیں گے. ان کا سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام، ایک بھی کوئی سکہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ یہ متوازن رائے نہیں تھی ان کی، یہ ان کے زہد کا اور ان کے اپنی جو انفرادی نیکی جو ہے، جو جس کی واقعہ یہ ہے کہ سطح بہت بلند تھی، یہ اس پر معاملہ ہوا ہے. یہ رول نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے ان معاملات کو. اس لیے حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا تھا حضرت ابوبکر کے وفات پر کہ ابوبکر تم نے اپنے جانشینوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، جو تم نے معیار معین کر دیا ہے، اب مسلمان تو جانچیں گے تمہارے بعد آنے والوں کو بھی اسی پیمانے پر، تو اپنے بعد والوں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی. اسی طریقے سے مثلا وہ جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو غلام ہے تمہارے، جو تم خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہناؤ وہ خود ان کو پہناؤ، جو خود پہنو وہی پہناؤ، ان پر کام بھی کوئی سخت نہ ڈالو، اگر سخت کام ڈالا تو اسے ہاتھ بٹاؤ. اس حدیث کا بھی در حقیقت اسے آپ قانونی حدیث پر سمجھ لیجئے، اس لیے کہ دین میں یہ دونوں لیولز ہیں، ایک تقوی کا لیول ہے، ایک روحانی منزل ہے. اس روحانی منزل پر تو اپنے پاس کچھ بھی رکھنا نہیں چاہیے، یا سلونا کا مادہ ینفقون قل الاف. لیکن قانونی سطح پر آپ جائز ذرائع سے جو کچھ آپ نے کمایا ہے ریٹین کر سکتے ہیں. جب آپ ریٹین کریں گے تبھی تو کہیں وراثت کا مسئلہ آئے گا. اسی قرآن مجید میں سورہ نساء کا ایک پورا رکوع جو ہے قانون وراثت پر ہے. اگر کوئی شخص اپنے پاس کچھ بھی ریٹین نہیں کرے گا تو وراثت کس بات کی ہوگی، اور کچھ بھی نہیں رکھے گا تو زکات کس پر دے گا، زکات کا یہ سارا نظام کس بات پر ہے. تو معلوم ہوا کہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیے، ایک تو اجیر اور مستاجر کا تعلق اور ہے، اور عبد اور مملوک کا تعلق اور ہے. مالک آقا اور عبد، وہ در حقیقت جس طریقے سے کہ وہ عمتاً اس کی ذمہ داری، ظاہر بات ہے کہ جتنی اس کے اندر ملکیت ہے، جس شدت کے ساتھ جتنا اختیار مطلق حاصل ہے آقا کو، اسی درجے میں اس کی ذمہ داری بھی آئے گی. یہ دونوں چیزیں ساتھ جاتی ہیں، ان میں توازن ہے. جبکہ جو اجیر یا آجر ہے اس کی حیثیت وہ نہیں ہے، وہ اپنی آزاد مرضی کا مالک ہے، وہ تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آیا ہے. اس نے آپ سے ایک معین وقت تک کام کرنے کے لیے ایک اجرت طے کر کے ایک معاہدہ کیا، میں کام کروں گا. برابر کا شہری ہے، وہ بھی آزاد ہے، تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے. اس اعتبار سے ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھیے، اور اس کے اندر باہر ہاتھ. یہ ہائٹس بائی گریٹ مین ریچ اینڈ کپ، واقعہ یہ ہے کہ بڑی بلندیاں ہیں کہ جو ہمارے اسلاف نے جن کے نمونے پیش کیے ہیں. آئیڈیل وہ رہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو رول بنانا، یہ در حقیقت عدم توازن ہو جاتا ہماری سوچ کا. تو آجر اور مستاجر کا معاملہ ایک معاہدہ کا ہے، معاہدے میں مارکیٹ فورسز کو بروئے کار آنا چاہیے. اور اس میں جو بھی اس وقت کی صورتحال ہے اس کے مطابق حاضر اور مستاجر کے درمیان معاہدہ طے پانا چاہیے. حکومت وقت کا خلافت کے نظام کا پہلا کام یہ کہ اس معاہدے کی پابندی کروائے ان لیٹر ایز ویل ایز ان اسپرٹ، اس کی روح اور اس کے الفاظ ان دونوں کے مطابق اس کی پابندی کرائے، دونوں طرف سے اس پابندی کی طرف سے اگر کمی ہو رہی ہو تو اس کے لیے اسٹیٹ کی جو مشینری ہے وہ بروئے کار آئے اور وہ عمل کرے اور معاہدے کو صحیح طور پر نافذ کروائے. باقی یہ ہے کہ مزدور کے لیے، آجر اور اجیر کے لیے بارگیننگ پوزیشن فراہم کرنے کے لیے کہ وہ زمین پر قدم جما کر بات کر سکے کہ میری یہ اجرت یہ بنتی ہے، یہ اگر آپ دیتے ہیں تو میں کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، اس کو وہ بارگیننگ پوزیشن دیتا ہے زکات کا نظام، وہ سوشل انشورنس، وہ کفالت عامہ کہ ہر شخص کی ذمہ داری جو ہے بنیادی وہ ریاست کے ذمہ ہے، نظام خلافت کے ذمہ ہے، اس کو وہ پورا کرے گی. اس سے بیلنس ہوتا ہے سارا معاملہ اور نظام خلافت کا در حقیقت یہی پہلو ہے. بلکہ اگر اس کو معاشی نظام کو دو الفاظ میں ادا کیا جائے، ایبولیشن آف انٹرسٹ نمبر ایک اور کمپلیٹ سوشل انشورنس تھرو زکات، دو الفاظ کے حوالے سے پورا نظام آ جاتا ہے. اور اسی سے میں نے جیسا کہ آج جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جو اسکینڈینیوین سوشلزم ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک اور دوسری انتہا پر بات کو پہنچا دیا ہے. ویلفیئر کا معاملہ اس نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ دی ارتھ ٹو ورک جو ہے خود بخود گرے گی. کیوں آدمی زیادہ کام کرے، کیوں محنت کرے، اگر محنت مشقت کیے بغیر بھی بہت عمدہ اس کی سطح جو ہے زندگی کی ضروریات بہت عمدہ سطح کے اوپر پوری ہو رہی ہو، اپنی بھی ہو رہی ہو، اولاد کی بھی ہو رہی ہو، تعلیم کی کفالت بھی پوری ہو رہی ہے. جہاں کوئی بلینئر کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہیں ایک ویلفیئر کے اوپر گزارا کرنے والے کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. علاج کی جو سہولتیں ملکہ کو حاصل ہے، وہ ملکہ نام ہی کی ملکہ ہے نیدرلینڈ کی، وہ ملکہ کہاں ہے سوائے دو چیزوں کے اور کچھ ہے اس کے پاس، عام شہریوں سے زائد نہیں ہے. ایک ہاسپٹل میں ایک کمرہ مخصوص، اور دوسرے یہ کہ ایک وہ بجرا ہے اس کا جو سمندر میں کھڑا رہتا ہے اس کے لیے خاص سیر کرنے کے لیے جب ملکہ معظمہ چاہے سیر کر لے، باقی بالکل عام شہری کے بارے میں زندگی. تو اس حوالے سے انہوں نے یقیناً بہت بلندیاں بڑی ہائٹس جو ہیں وہ اچیو کی ہیں، لیکن وہ غیر فطری نظام. اگر ویلفیئر کا نظام اتنا بلند کر دیا جائے گا تو پھر وہ دی ارتھ ٹو ورک جو ہے وہ کم ہوگی اور اس سے جو ہے پروڈکشن کم ہوتی چلی جائے گی. چنانچہ اسلام میں جیسا کہ میں نے آج شمار کیا تھا کہ جہاں وہ ویلفیئر کا نظام دیا ہے وہاں ساتھ ہی غیرت کو اپیل کیا ہے، تمہاری غیرت کے یہ منافی ہے کہ تم اس ویلفیئر سے فائدہ اٹھاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کسی اور کے لیے اجرت پر کام نہیں کر رہے، جاؤ اور لکڑیاں کاٹو جنگل سے اور اپنے کمر کے اوپر بوجھ اٹھا کر لاؤ اور اس کو بیچ کر اس سے اپنی اور اپنے بچوں کے لیے معاش پیدا کرو. وہ حدیثیں میں آج جمعہ میں سنا چکا ہوں، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ تم دستے سوال دراز کرو، کسی سے کچھ مانگو. اور یہ صدقات کے بارے میں جو فرمایا کہ اور اوساخ الناس ہے، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، لہذا غیرت اور عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور اپنے ہاتھ کی محنت کی جو کمائی ہے اس سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے. اگرچہ جیسا کہ دوسری حدیث ہے کہ جو بیع مبرور ہے، اچھی تجارت ہے جو صحیح اصولوں پر کی جا رہی ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، وہ بیع مبرور جو ہے وہ بھی یقیناً بہت بڑا کام ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء، ایک ایسا تاجر جو سچا بھی ہے، بالکل سچا، راس باز، راس گو اور امانت دار ہے، وہ قیامت میں اور آخرت میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی معیت اسے حاصل ہو جائے گی. تو یہ تمام درجات ہیں قسم حلال کے. حضرت رافع ابن خدیج فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو القسم اطیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ جو قسم اور کمائی ہے سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ فرمایا عمل الرجل بیدہ، انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، یہ محنت اور مشقت اور مزدوری جو انسان کر رہا ہے اس سے جو کمائی اس نے حاصل کی یہ بہترین کمائی ہے. البتہ اس کے بعد فرمایا وکل بیع مبرور، اور جو صحیح تجارت ہے، عمدہ تجارت ہے، اسلامی اصولوں اور اخلاقی اصولوں کے مطابق تجارت ہے، وہ بھی ہے، لیکن سب سے پہلا درجہ ہاتھ کی مزدوری، ہاتھ کی محنت، ہاتھ کی کمائی. تو یہ ہے چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. نظام خلافت میں ہمیں خامخواہ کوئی بہت بلند بانگ دعوی نہیں کرنے چاہیے، جو دین کی صحیح تعلیم ہے اسی کو پیش کرنا چاہیے. ہمیں نظام خلافت کو ایک مربوط نظام کی حیثیت سے پیش کرنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو بھی دنیا نے، واقعہ یہ ہے کہ مغرب میں جو تجربات ہوئے ہیں یہ نوع انسانی کا ایک اثاثہ ہے، سائنسدانوں نے تجربے کیے تو ان تجربوں سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ یہ لاؤڈ اسپیکر پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ ابھی میری ویڈیو فلم بن رہی ہے اور اب جہاں بھی آپ چاہیں گے اس کو لے جائیں گے اور اسے اس کے ذریعے سے میری یہ تقریر جو ہے لوگوں کو اس طرح سنائیں گے کہ وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہوں گے، آڈیو ویژول دونوں چینلز ہیں ان کے پورے طور پر بروئے کار ہوں گے، آخر یہ سارے انہوں نے کیے، ہم نے تو نہیں کیے۔ اسی اعتبار سے سوشل ایولیوشن کا پروسیس وہ وہاں گزرا ہے، وہاں اس نے ارتقائی مراحل طے کیے، دھکے انہوں نے کھائے ہیں لیکن دھکے کھانے کے نتیجے میں بہترین ہمیں تجربات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ان کا اس اعتبار سے ہمیں ماننا چاہیے کہ نوع انسانی کے اوپر ان کا ایک احسان ہے۔ وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل دیا تھا، وہ تمام و کمال 30 برس رہا، پھر رفتہ رفتہ تدریجن یوں سمجھیے کہ چند 100 برس کے اندر وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تو وہی ملوکیت، وہی سرمایہ داری۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، حرم کی آستی، یہ سارے کچھ حالات ہمارے تو وہ ہو گئے، انہوں نے تجربے کیے، بادشاہت کا پردہ چاک کیا، اس کا تختہ الٹا، فیوڈلزم کو ختم کیا، جمہوریت میں آئے، لیکن جمہوریت کی آزادی کی نیلم پری جو ہے اس نے پھر ایک لعنت جو ہے وہ کیپیٹلزم کی لعنت مسلط کر دی، وہ اصل میں ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ بن گئی، جمہوریت میں رہی، کہنے کو جمہوریت، حقیقت میں سرمایہ داروں کی آمریت۔ اس سے پھر نجات پانے کے لیے جو اقبال نے کہا ہے، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، فکر ماں می تراشت ہر دم خدا بندے دیگر، میرا فکر جو ہے، میری سوچ جو ہے، انسانی سوچ، وہ تو ہر وقت جو ہے ایک نیا معبود تراشنے میں لگی ہوئی ہے، ایک سے مجھے نجات ملتی ہے، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، بادشاہت اور جاگیرداری سے نجات پائی تھی، جمہوریت کو سمجھا تھا کہ یہ ہے در حقیقت آزادی کی نیلم پری، لیکن معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو سرمایہ داروں کی آمریت بن گئی۔ اب اس سے نجات پانے کے لیے رقند لگائی، وہ کمیونزم کی گود میں جا پہنچے اور وہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ بن گئی، وہ تو آزادی وزادی سرے سے ختم ہوئی، لاطم بندی کا رزق ملتا رہا، کام کرو اور ویجز لیتے رہو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ آزادی رائے کس چڑیا کا نام ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ کم سے کم اس ملک میں وہ پرندہ نہیں پایا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس نے اور زکل لگائی ہے، زکل بھی لگائیں گے تو کدھر جائیں گے، کہیں نہ کہیں اور پھنسیں گے، کوئی ٹھوکر کھائیں گے، کسی افراط و تفریق میں، کسی انتہا میں۔ جیسے کہ میں نے آج بھی جمعے میں عرض کیا تھا کہ خالص مادی سطح پر جدلی مادیت کار فرما ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ایٹ دی ایبسولوٹ میٹیریل لیول اٹ از ورکنگ۔ چنانچہ جمہوریت کا تھیسس، اس کا جواب اینٹی تھیسس کمیونزم کا آیا، سنتھیسس ہے جو اسکینڈینیوین سوشلزم کی شکل میں آگے آئے، اس میں کچھ جمہوری اقدار بھی ہے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے حقوق بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک بے اعتدالی موجود ہے کہ جو اس کو ناکام کر دے گی۔ کامل نظام ہمارے پاس نظام خلافت کی شکل میں ہے، اور کامل نظام جیسے کہ یہ تین مسائل گنوائے تھے عزیز نئی مدنان نے، کہ یہ تین مسائل ہیں، لا ینحل ہے، انسان حل نہیں کر سکتا، عورت اور مرد کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن، شوہر اور بیوی کے مابین عورت اور مرد برابر ہیں، شرف انسانیت میں برابر، ایز ہیومن بینگز برابر، ہیومن آنر پرستیج برابر، لیکن جہاں ایک مرد شوہر بنا اور ایک عورت بیوی بنی، اب برابر نہیں ہے، اب ان کے حقوق اور فرائض کا ایک توازن ہے جو شریعت نے دیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ ہی دے سکتا ہے، یہ انسان کے ذہن سے ممکن نہیں ہے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ اسی طریقے سے فرد اور اجتماعیت، فرد کی آزادی اور اجتماعیت جو ہے اس کے تقاضے، لوگوں کی بہبود، اجتماعی بہبود کو سامنے رکھیں زیادہ یا انفرادی آزادی کو زیادہ سامنے رکھیں، یہ بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو بھی انسان حل نہیں کر سکتا، یہ بھی جو آسمانی ہدایت ہے وہی در حقیقت واحد ذریعہ بن سکتی اس کے حل کا۔ اور سب سے مشکل مسئلہ جو ہے، جو موسٹ ریسنٹ ہے، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگرچہ انسان کی اقتصادیات میں ایک لعنت تو پیدا ہو چکی تھی، وہ لعنت ہے کرنسی کی، کرنسی کی لعنت آ گئی تھی، لیکن کرنسی کے لعنت کے بعد آگے جو لعنت آئی ہے اور اس نے کہ جو اس کو پھر سود کی ایک شکل بنا دیا ہے، یہ بھی اگرچہ وہاں موجود تھی لیکن مشین کی ایجاد نے اس کو جس قدر گمبھیر بنا دیا اس مسئلے کو، جب ایک طرف کارخانہ لگا ہوا کارخانے دار ہیں اور دوسری طرف جو ہے سینکڑوں ہزاروں مزدور ہیں جو کام کر رہے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کچھ نفع حاصل ہو رہا ہے پروڈکشن ہے، اس میں سرمایہ کا حصہ کتنا ہے، محنت کا حصہ کتنا ہے، کون طے کرے گا اسے؟ نہ میری محنت جو ہے کچھ کر سکتی ہے، نہ میرا سرمایہ کچھ کر سکتا ہے، نہ میرے مرد سے اولاد چل سکتی ہے، نہ میری عورت سے اولاد چل سکتی ہے. یہ تو دونوں کے مابین رشتہ ازدواج ہوگا تو نسل کا سلسلہ چلے گا. اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے درمیان کوئی رشتہ ازدواج ہوگا تو آگے پروڈکشن ہوگی. اب اس کے اندر کس اعتبار سے اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کیا ہو، یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اور ذرا سی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اگر سود کے مسئلے سے آپ غزے بسر کر لیں، پھر کوئی دنیا کا نظام نہیں ہے جو عدل قائم کر سکے معاشرے کے اندر اقتصادی سطح کے اوپر. ہاں سود کا آپ جنازہ نکال دیں، اس کے تو بلکہ جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ دور ربا ور ریبا، جو کھلا کھلا سود ہے اسے تو چھوڑنا ہی ہے مسلمانوں، وہ تو حرام ہے ہی، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے مترادف ہے ہی. جہاں سود کا شائبہ بھی ہو، جہاں ذرا سا شک بھی پڑ جائے کہ یہ سودی ہوا، اسے بھی چھوڑ دو. دور ربا ور ریبا، اس لیے میں نے کہا یہ کام کر لیجئے. پھر واقعہ یہ ہے کہ جو بھی ویسٹرن جو تجربے ہوئے ہیں اور اس میں جو یہ مارکیٹ فورسز اور یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول اور یہ ہائر اینڈ فائر کا، ظاہر بات ہے کہ اجیر اور حاضر اور مستاجر میں معاہدہ ہے، اور ان معاہدے کے اندر جو ہے یہ معاملہ جو ہے کھلی آزادی ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگی تو کشاکش ہوگی، تصادم ہوگا، اور بہت سی قوتیں اور صلاحیتیں اور اوقات جو ہے اس کشاکش کے نظر ہو جائیں گی، بجائے پروڈکشن کا ذریعہ بننے کے وہ بالکل ضائع ہو جائیں گی. تو ان تمام چیزوں کو اگر اس پورے نظام میں رکھ لیا جائے اور زکات کی سوشل انشورنس کو بتمام و کمال فراہم کر دیا جائے، تو پھر یہ جو انسان نے ترقی کی ہے تجربات کے ذریعے سے، ہمارے لیے موجب خیر و برکت بن جائیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.